بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ سورہ یوسف کے بارے میں کچھ باتیں عرض کریں گے، اور آپ کی اس کمیونٹی پر اور اس معاشرے پر جو برکتیں ہیں اور جو رحمتیں ہیں اور جو خیر ہے، وہ سب برکت ہے اس اللہ کی کتاب کی، اس کے سننے پڑھنے اور سمجھنے کی. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس سے وابستہ ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ اس سے تعلق پیدا کر سکیں. سورہ یوسف جن حالات میں نازل ہوئی وہ پس منظر یہ ہے کہ یہود کے اشارے پر مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے، فلسطین سے مصر کیسے پہنچے. تو ظاہر ہے کہ یہ تاریخ عرب میں رائج نہیں تھی، مکے کے لوگ اس تاریخ سے واقف نہیں تھے. یہود نے یہ سوچا کہ جب مشرکین رسول سے یہ سوال کریں گے تو انہیں کچھ علم ہوگا نہیں، تو بھرم کھل جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان کے اس سوال کے جواب میں یہ پوری سورت نازل فرمائی، اور یہ پوری سورت نازل فرما کر یہ کہا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، آپ کو نہیں خبر تھی یوسف کی اور یوسف کے سفر کی، ہم نے غیب سے وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ بات بتائی. تو ان کا سوال مشرکین مکہ کا بجائے اس کے کہ رسالت کے بارے میں شک و شبہ کا جواب ہوتا، کوئی باپ ایسی بات پیدا ہوتی، خود ان کے خلاف پڑ گیا. اس لیے کہ پورا قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منعان سنا دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ قصہ تو رسول کو معلوم نہیں تھا، یہ آسمان سے نازل ہوا ہے، وحی کے ذریعے سے آیا ہے. تو وحی کے ثبوت کا ایک ذریعہ بن گیا ہے. ایک بات تو سورہ یوسف کے بارے میں یہ یاد رکھنے کی ہے. دوسری بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں دنیا میں، اور خاص طور پر ذہن سازی کے لیے، فکر کو صحیح رکھنے کے لیے اور سوچ کو صحیح رکھنے کے لیے سورہ یوسف کی یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے. اس لیے کہ کسی انسان پر اللہ کا سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا اکرام یہ ہے کہ انسان کی سوچ صحیح ہو، فکر صحیح ہو، یہ سب سے بڑا انعام ہے. اللہ سارے کام اس کے بعد ہیں. سوچ صحیح ہے، فکر صحیح ہے تو ہر کام ٹھیک ہوتے جائیں گے، اور فکر اور سوچ غلط ہے تو ہر کام میں ٹیڑھ پیدا ہوتی چلی جائے گی. پر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں صحیح سوچ عطا فرمائے. صحیح سوچ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے حکم سے اور اللہ کی تدبیر سے ہوتا ہے. اس کی تدبیر اور اس کے فیصلے اور اس کے حکم کے بغیر یہاں کچھ نہیں ہوتا. اس لیے اسلام کو زخم پہنچانے کے لیے اسلام کے مخالفین اگر کچھ تدبیریں سوچیں بھی تو آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. وہ انسان ایمان کی لطافت سے اور چاشنی سے محروم ہے جو اسلام دشمنوں کے سازشوں اور حربوں کی زد میں آ کر پریشان ہو جائے، ڈرنے لگے، سہمنے لگے، اس پر خوف طاری ہو جائے اور وہ یہ سوچنے لگے کہ کس طرح اپنی جان بچاؤں، کروں یہ اسلام کا کام یا نہیں کروں، یہ فیض پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں، ڈرنے اور سہمنے لگے۔ یہ انسان کا کی صحیح سوچ نہیں ہے، اس لیے کہ بسا اوقات دشمنان دین کی طرف سے جو سازشیں شروع کی جاتی ہیں وہ سازشیں الٹی اسلام کی احیاء کے لیے اور اسلام کی غلبے کے لیے ہوتی ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کا قصہ یہاں سے شروع کیا اللہ نے کہ ان کے حاسد بھائیوں نے یہ سمجھ کر یوسف کو ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دیا کہ اس کا قصہ پاک ہو جائے، بیج کا کانٹا ختم ہو جائے، یہ سوچ کر انہوں نے ایسا کیا۔ لیکن انہیں خبر نہیں تھی کہ وہ کر کیا رہے ہیں، وہ ہم لایا شروع، انہیں خبر نہیں تھی۔ کیا انہوں نے یہ کہ یوسف کو مصر میں جا کر بادشاہ بنانے کی ابتدا انہوں نے کی، اسی کنویں کی تہہ سے نکلی بادشاہ مصر، اسی غار سے اللہ تعالیٰ نے مصر کی راہ ہموار کی۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، اب کم ذہن جو لوگ ہوتے ہیں، کم سوچ والے جو ہوتے ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اب کیا ہوگا، اب کیسے دنیا بنے گی، اور کب، اب تو گویا اسلام کا مسئلہ ختم ہی ہو گیا تقریبا، اس انداز کی بات سوچنے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا نہ سوچو، بلکہ انہی واللہ غالب علی امرہ، اس لیے کہ اللہ کے جو منصوبے ہوتے ہیں وہ پورے ہو کر رہتے ہیں، وہ اس پر غالب رہتا ہے، وہ تہ تک انتہا تک پہنچانے والا ہوتا ہے اسے۔ دنیا کے منصوبے تو ناقص رہ جاتے ہیں، وہ کبھی پورے ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا منصوبہ بہرحال پورا ہو کر رہتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ ہوا ہے، انہوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ یوسف کو قید میں ڈال دیں گے، قصہ ختم ہو جائے گا۔ عزیز مصر کی بیوی نے یہ سوچا تھا کہ اس نوجوان نے میرا کہنا نہیں مانا، اس کو جیل میں ڈال دیں گے، اور جیل کی مدت کچھ نہیں تھی، تو وہیں پڑے پڑے مر جائے گا، ختم ہو جائے گا قصہ۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ جیل ذریعہ بنے گی ان کے تخت پر پہنچنے، مصر کے تخت پر پہنچنے کا، جیل ہی ذریعہ بنا، جیل ہی میں بادشاہ نے خواب بھجوایا۔ اور پھر اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا، اس نے سوچا کہ میری عزت تو باقی رہ جائے گی۔ لیکن ہوا یہ کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جیل سے نکالا جانے لگا تو انہوں نے کہا میں ایسے نہیں نکلوں گا، پہلے ان عورتوں سے پوچھو کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ تب انہیں کہنا پڑا قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، ان عورتوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی، بلکہ ہم ہی نے اس کو بہکایا تھا اور اس نے اپنا دامن بچا لیا۔ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جیل میں یہ خبر سنی اور ان کو پہنچائی گئی کہ وہ عورتیں تو یہ کہتی ہیں، اب یوسف نے کیا بات کہی ہے، وہ بھی کمال کی بات ہے۔ بجائے اس کے وہ بغلے بجاتے اور یہ کہتے میری جیت ہوئی، اور یہ کہتے کہ دیکھو نا میں تو پاک دامن تھا، میں تو تھا ہی پاک دامن، مجھ پر بھلا یہ کیا الزام لگا سکتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے۔ کیا الفاظ کہتے ہیں، ایمان ہو تو آدمی جھوم اٹھتے، روح کو وجد آ جائے، ایسے الفاظ ہیں۔ وہ ما ابرجو نفسی، یوسف کہنے لگے میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا، میں تو انسان ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت پاکیزہ ہوں، کہہ بھی نہیں سکتا، میں تو انسان ہوں۔ وہ ما ابرجو نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء، اس لیے کہ یہ نفس جو اللہ نے لگایا ہے یہ تو برائیوں پر اکساتا رہتا ہے برابر۔ الا ما رحم ربی، اس سے تو بچ وہ سکتا ہے جس پر اللہ کا رحم ہو جائے، مجھ پر اللہ کا رحم ہوا ہے تب میں بچا ہوں، میں اس کا کریڈٹ اپنے آپ کو نہیں دیتا، اپنے نفس کو نہیں دیتا، میں تو انسان، میں تو ڈوب جاتا، یہ مجھے اللہ نے بچایا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. اور میرا رب جو ہے وہ گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے اور بہت زیادہ رحم فرماتا رہتا ہے. غفور کہتے ہیں جو گناہوں کو، پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، اور رحیم کہتے ہیں کہ آئندہ کی نیکی کی راہ ہموار کر دے، نیکی کو راہ پر چڑھنے لگے آدمی، یہ رحم کا نتیجہ ہوتا ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سماج ہو، حکومت ہو، معاشرہ ہو، فرد ہو، اس کے چار کمزور پہلوؤں کا ذکر کیا ہے. اور یہ چاروں پہلو یاد رکھ لیجئے، اپنی تربیت کے ناگزیر ذرائع ہیں یہ. پہلا وہ پہلو جس سے شیطان حملہ آور ہوتا ہے اور انسان کسی مصرف کا نہیں رہتا، گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے. تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے، اور پہلا نقطہ یہ ہے جہاں سے شیطان حملہ آور ہوتا ہے، جب آدمی مجبور ہوتا ہے، مالی لحاظ سے مجبور ہو، کسی کے ظلم میں پھنسا ہوا ہو، بے کسی کی کا عالم ہو، اس وقت شیطان آ کر بہکاتا ہے کہ دیکھو اگر یہ ہوتا خدا تو تمہارے اوپر کرم نہیں کرتا، کس حال میں ہو، نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، ظلم ہے. چنانچہ یہ شیطان پہنچا یوسف علیہ السلام کے پاس بھی، جب یہ کنویں میں ڈال دیے گئے، کون ہے تمہیں دیکھنے والا؟ مگر وہ پیغمبر تھے، اس وقت جبریل امین بھی آئے ان کی مدد کے لیے. یوسف علیہ السلام والسلام نے کہا مجھے معلوم ہے کہ مجھے یہاں پہنچایا ہے میرے رب نے، میں یہ کیسے مان لوں کہ مجھ سے غافل رہ جائے گا؟ جب اس نے یہاں پہنچایا ہے تو وہی کرم بھی کرے گا، وہی یہاں سے نکالے گا بھی، وہی میرا بندوبست بھی کرے گا، مجھے کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. اور ہم نے وحی کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو یہ بتایا کہ ہونے والا کیا ہے. یہ کنواں نہیں ہے، یہ کنویں کی تہہ نہیں ہے، یہ تمہاری ترقیوں کی پہلی سیڑھی ہے جہاں سے تم آگے بڑھو گے. وهم لا يشعرون، اور تمہیں گرانے والے، پھینکنے والے اسے جانتے نہیں تھے کہ کیا کر رہے ہیں. جیسے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا صندوق جب اٹھا کر گھر میں پہنچوایا تو وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کر رہا ہے. اللہ نے کہا کہ وہ موسیٰ کے دشمن اور میرے دشمن، وہ میرا بھی دشمن تھا اور اس کا بھی دشمن، موسیٰ کا بھی دشمن تھا، وہ میرا دشمن اور موسیٰ کا دشمن اپنے دشمن کو پالنے کی فکر کر رہا تھا کہ وہ اسے تباہ کر سکے، اس لیے کہ جوان ہو کر وہی اس کی تخت کو الٹے گا، حکومت کو ختم کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ایسی باریک تدبیریں کرتا ہے کہ اس میں سے حالات سازگار ہو جاتے ہیں. تو یہ پہلی بات ہے جہاں سے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے. کبھی مصائب آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، زحمتیں ہوں، تو یکایک گھبرا نہیں جانا چاہیے. بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ افواہوں کی بات، سنی سنائی باتیں بہت پریشان کر دیتی ہیں اسے، وہ سوچتا ہے کہ اب کیا راہ نکلے گی، اب کیا ہوگا. جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ ان سے نکلنے کی راہ بھی پیدا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا رہے گا وہ ان مشکلات سے نکلنے کی راہ پیدا کر دے گا، مخرج پیدا کر دے گا، یہاں سے مشکلات سے نکل سکیں گے. پہلی بات تو یہ ہے، کمزور پہلو انسان کا یہ ہوتا ہے. بیماریاں آتی ہیں تو کبھی اس کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ بیماریوں نے میرا گھر دیکھ لیا ہے، حالانکہ کچھ نہیں کہہ سکتے. یا دعائیں کرتا ہے، بہت سی دعائیں پوری نہیں ہوتی، مظلومیت کی زندگی رہتی ہے، بے کسی کی، مفلسی کی زندگی رہتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی بظاہر. تو وہ انسان گھبرانے لگتا ہے، یوسا ایک دم مایوس ہو جاتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے اس پر، افواہیں سنتا تو یہ خوف طاری ہو جاتا ہے. مومن کا کام یہ نہیں، وہ اللہ سے آخر وقت تک امیدوار رہتا ہے، بھلائی کی امیدیں رکھتا ہے، کشادگی کی امیدیں رکھتا ہے، اچھی توقعات اللہ تعالیٰ سے رکھتا ہے. یہ مومن کی پہچان ہے. انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ سے مایوس ہونے والے تو قوم کافر ہوتے ہیں، مومن نہیں ہوتے. تو مصائب میں بھی، مشکلات میں بھی، جواب نہیں ہے، مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، آدمی اللہ سے غافل ہو جائے، مایوس ہو جائے، بدگمان ہونے لگے، یہ مومن کا کام نہیں ہے. ایک بات تو یہ سمجھائی اللہ تعالیٰ نے. پھر آدمی یہ بھی کہتا ہے کہ بھئی دعائیں کرتا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی دعا ایسی نہیں جاتی مومن کی جو قبول نہ ہو، ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. قبولیت کی کبھی شکل یہ ہوتی ہے کہ کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، تم نے جو مراد مانگی اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے وہ مصیبت ٹال دی، کبھی یہ دعا قبول ہوتی ہے. کبھی ایسی دعا قبول ہوتی ہے کہ جو تم نے چاہا وہی قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں نہیں دیتا اور اس کا صلہ، وہ انعام، وہ قبولیت آخرت کے لیے برقرار رکھتا ہے، وہاں مل جاتی ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے حضور حشر کے میدان میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، میرے پیارے بندے، تو نے فلاں دن دعا کی تھی اور بڑی مصیبت میں تھا، تو بڑی تکلیفوں میں تھا، وہ دعا میں نے تیری قبول کر لی تھی اور تجھے مصیبت سے نجات دے دی تھی. وہ کہے گا، ہاں پروردگار، میں شکر گزار ہوں تیرا، بے شک تو نے میری دعا قبول کر لی تھی اور مجھے اس مصیبت سے نجات مل گئی تھی. وہ خاموش ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ پھر اس سے کہے گا، میرے بندے، تجھ پر پھر ایک دن مصیبت کا آیا تھا، بہت تکلیف میں تھا، تو نے پھر دعا کی تھی مجھ سے، مگر وہ دعا میں نے تیری دیے دنیا میں قبول نہیں کی تھی. تو وہ کہے گا، پروردگار، کاش تو نے قبول کر لی ہوتی دنیا میں، تو بڑی مصیبت میں تھا میں، میری مصیبت ٹل جاتی. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، پردہ اٹھاؤ. فرشتے پردہ اٹھائیں گے تو اسے دنیا جہان کی نعمتیں نظر آئیں گی. اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تیری دعا تو میں نے قبول کر لی تھی، لیکن دنیا کے لیے نہیں کی تھی، یہاں کے لیے کی تھی، اور یہ نعمتیں اس کا صلہ ہیں. تو گھبرا کے کہے گا، پروردگار، وہ پہلے والی آپ نے دنیا کے لیے کیوں قبول کر لی تھی، وہ بھی یہیں کے لیے کر لیتے. اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ زندگی تو چند روزہ ہے، 60 سال 70 سال کی ہے، اس لیے اس میں گھبراہٹ نہیں طاری ہونا چاہیے آدمی پر، نہ خوف زدہ ہونا چاہیے، نہ گھبراہٹ طاری ہونا چاہیے، نہ مایوس ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. حالات آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، ان مال وسری یسرا، ہر تنگی کے ساتھ لگی چلی آ رہی ہیں آسانیاں، سہولتیں. یہ نہیں کہا کہ تنگی کے بعد آتی ہیں سہولتیں، مال وسری یسرا، تنگیوں کے ساتھ ساتھ سہولتیں لگی چلی آتی ہیں. اس لیے آدمی مایوس نہ ہو، اللہ سے بدگمان نہ ہو، اللہ سے مایوسی اس پر طاری نہ ہو، بلکہ اللہ سے امید وابستہ رکھے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ حالات سازگار ہوں گے، اور کبھی بھی خوف زدہ نہ ہو. یہ پہلا سبق ہے جو سورہ یوسف سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. دوسرا یہ بتایا ہے کہ آدمی کا کمزور ترین پہلو جنسی پہلو ہے. اگر آدمی اللہ کا خوف رکھے تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ تھا کہ 17-18 سال کی جوانی کی عمر تھی، اچھے جوان تھے، حسین انسان تھے، اور مصر کا حسن بھی آپ کو معلوم ہے، مصر کی حسین عورتیں، صرف شاہی محل کی عورتیں، ان کی طرف سے مطالبہ. تو قرآن نے بیان یہ کیا ہے کہ ولما بلغ وراودت الذی ہو فی بیتہا عن نفسی، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جس محل میں پرورش پا رہے تھے، رہ رہے تھے، اس مصر کی سب سے زیادہ حسین عورت جو صاحب مصر کی بیوی تھی، اس نے ان کو پھسلانا چاہا، بہلانا چاہا، اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اور اس نے تنہا ماحول تنہا دیکھ کر غلقت الابواب، گھر کے سارے دروازے بند کر دیے. وقالت حیض الک، اور کہا یوسف اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آ جاؤ. یوسف نے جواب میں کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں، انہ ربی احسن مثواي، وہ تو میرا پروردگار ہے، یہ بہترین ٹھکانہ مجھے دیا تھا، یہاں خیانت کروں میں؟ انہ لا يفلح الظالمون، ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی فلاح نہیں دیتا. یہ کردار مومن کا ہو تو وہ پاکیزہ ہو، پاک دامن ہو اور نفس پر قابو پا سکے، اور جس وقت سماج اس سے یہ کہے کہ سارے دروازے ہم نے بند کر دیے، اب کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ہاتھ تم پر ڈالنے والا نہیں، تو اس کا دل اندر سے کہے کہ وہ دروازہ تو کھلا ہوا ہے جہاں سے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو بند نہیں ہو سکتا. یہ اگر ایمان ہو اندر تب انسان بچ سکتا ہے، ورنہ یہ بہت کمزور پہلو ہے انسان کا. دوسرا حملہ یہاں سے ہوتا ہے، یہ حملہ فرد پر بھی ہوتا ہے، یہ حملہ قوموں پر بھی ہوتا ہے، اور اس ملک میں ہی نہیں دنیا کے بہت سے خطوں میں اس وقت قوموں پر یہ حملہ ہوا ہے. صرف گویا فرد پر نہیں، پوری پوری قوم پر یہ حملے ہو رہے ہیں، اور قوم مبتلا ہے، خاندانی شیرازہ ختم ہو چکا ہے، کھل چکا ہے، خاندانی نظام ابتر ہو چکا ہے. بہت سے ملکوں میں آپ دیکھیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، سوچیں آپ، غور کریں، شیطان کا حملہ ہے. یہاں سے کمزور انسان ہوتا ہے، معاشرہ کمزور ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب کوئی معاشرہ یا کوئی ملک اس پہلو سے شیطان کے حملے میں آ جاتا ہے، شیطان کی یلغار ہو جاتی ہے اس پر، تو پھر وہ قوم زیادہ دنوں تک نہیں بچتی. اس لیے کہ یہ نعمت، خاندانی نعمت، جب قوموں سے چھنتی ہے تو پھر انسان نہیں پیدا ہوتے، جانور، جنگل کے جانور پیدا ہونے لگتے ہیں، اور وہ زندگی جانوروں سے مشابہ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو جانور نہیں بنانا چاہتا. تو تباہی شروع ہو چکی ہوتی ہے، اب وہ کتنے دنوں میں نظر آئے گی، کب تک انجام کو پہنچے گی، یہ الگ مسئلہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب انسان کو اقتدار ملے، قوت ملے، اختیار ملے، اس وقت وہ آپے سے باز نہ ہو. یہ تیسرا پہلو ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اگر تنگی ہے، مصیبت ہے تو رو رہا ہے انسان، لیکن جیسی دولت آئی بھول گیا سب، جیسی اقتدار آیا، طاقت ملی، اقتدار ملا، اختیار ملا، تب اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. اس سلسلے میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے، بڑا عجیب و غریب ہے. یہ قحط کے بعد جب بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں مال دیجئے، سامان دیجئے، تو دے دیا یوسف علیہ السلام نے، مگر یہ کہا کہ تم آئے کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آئے ہیں فلسطین سے، ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے الخلیل میں، جہاں الخلیل آج کل ہے نا، ایک شہر اب بھی ہے، اس کا نام اس وقت کیا تھا، دوتن تھا، یاد نہیں، اس وقت نام کچھ اور تھا، اس میں رہا کرتے تھے، یہاں سے گئے تھے. پہچان لیا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو، یہ کہا اچھا ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں کہ جس کو کنویں میں ہم نے پھینکا تھا یہ سمجھے ہوں گے، برسیں ہو گئی، مر مرا گیا ہو بیچارہ، وہ یہاں بادشاہ بن کے بیٹھا، انہیں کیا خبر بیچارہ. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا بھائیوں کو، اور کہا کہ تمہارا ایک بھائی اور تھا میں نے سنا ہے، بنیامین، یہ تمہاری دوسری والدہ سے تھا، یہ سگا بھائی تھا یوسف علیہ السلام کا، اس کو لے کے آنا، اور اگر اس کو لے کے نہ آئے تو پھر تمہیں غلہ نہیں ملے گا. تو یہاں بھائیوں نے فریاد کی باپ سے، اور یہ کہا کہ اب کی اگر آپ نے بنیامین کو میرے ساتھ نہ بھیجا، ہمارے ساتھ، تو غلہ نہیں ملے گا. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کوئی گواہی لاؤ، کوئی دستاویز لاؤ ایسی کہ تم لے کے آؤ گے اسے، تو انہوں نے کہا ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ لے گا. کیا ایسی ذمہ داری لیتے جو اس کے لیے تھی جیسے؟ کہا نہیں, اس کو ذمہ داری لیتے ہیں. خیر یوسف علیہ السلام کے بھائی کو یعقوب علیہ السلام نے ہمراہ کر دیا, وہ چلے گئے. جب یہ بھائی پہنچے وہاں مصر غلہ لینے کے لیے, بنیامین بھی ساتھ تھے. یوسف علیہ السلام والسلام نے تنہائی میں بلا کر بنیامین کو بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں, مگر ان کو نہ بتانا ورنہ یہ تمہیں پریشان کریں گے, خاموشی سے چلے جاؤ, کچھ مت ذکر کرو, جب اللہ تعالیٰ کہے گا ہماری تمہاری ملاقات ہو, اس کے علم میں ہے. البتہ جب بنیامین رخصت ہونے لگے تو یوسف علیہ السلام والسلام نے نشانی کے طور پر اپنا پانی پینے کا جام کہا ان کے سامان میں رکھ دو, اور ان کو بتا دیا. وہاں اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ شور ہوا کہ یہاں غلہ تولنے کا جو پیمانہ تھا وہ گم ہو گیا ہے. تلاش شروع ہوئی, لوگوں نے ان سے کہا کہ بھائی ابھی تو تمہارا ہی غلہ تلا ہے اور سامان تمہارا ہی بندھا ہے, کسی اور کا بندھا نہیں, معلوم تم ہی چور ہو. انہوں نے کہا نہیں, معاذ اللہ ہم چور نہیں ہیں. یوسف نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر فرض کیجئے تم چور نکلے تو کیا سزا ہوگی؟ تو کہا سزا وہی ہوگی کہ جس شخص کے مال میں نکلے اسے روک لیں آپ, اسے قید کر دیں. چنانچہ وہ سامان کھولا جانے لگا. سامان جب کھولا گیا تو بنیامین کے سامان میں وہ جام ملا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو انہوں نے کہا بھائی ساگ تو چھوڑو ابھی, تو یہ تو شاہی جام مل گیا, یہ تو یہ لے جا رہے تھے. یوسف نے چپ ساد لی, کچھ نہیں کہا. سوچا کہ اللہ نے بندوبست کیا میرے بھائی کو میرے پاس رکنے کا, تو میں کیوں بولوں. کچھ نہیں کہا, خاموش رہے. اس کے بعد یہ بھائی گڑگڑاتے ہوئے یوسف کے سامنے آئے اور کہنے لگے کہ دیکھیے ان نہ لہوں ابن شیخن کبیرہ, یہ جس آدمی نے چوری کی ہے میں ہمارے بھائی نے, اس کا ایک بوڑھا باپ ہے اور وہ اسی کے سہارے جی رہا ہے, اگر آپ اس کو روک لیں گے تو وہ روتے روتے مر جائے گا, اس لیے ہم میں سے کسی کو روک لیجئے اور بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے. یوسف نے کہا ہمارے ہاں یہ قانون نہیں ہے کہ جرم کوئی کرے سزا کسی کو ملے, جس نے جرم کیا وہی روکا جائے گا. بھائیوں نے جب بھی سنا کہ اب بنیامین ہی روکا جائے گا تو کہنے لگے کہ صاحب اگر اس نے کوئی چوری کی ہے تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے, اس پر چوری کی ہے تو کی ہوگی, اس لیے کہ اس کا ایک بھائی اور تھا اور اس سے پہلے وہ بھی اس نے بھی چوریاں کی تھیں, اور وہ کہہ کس کو رہے اسی بادشاہ مصر کو جو اس سے بات کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے صبر, بادشاہ وقت ہیں, کڑی سے کڑی سزا دے سکتے ہیں, سب کو روک سکتے ہیں, لیکن اتنی بڑی بات, اتنا بڑا الزام اسی کے دربار میں اسی پر لگایا جا رہا ہے, اور انہوں نے خاموشی اختیار کی, کچھ نہیں کہا. زبان اقتدار میں ایسا ضبط, ضبط نفس, ایسا صبر اللہ تعالیٰ جب عطا کرتا ہے تو انسان کامیاب ہوتا ہے, فرد بھی اور قومیں بھی. اور ضبط جب نہیں ہوتا, ضبط جب ختم ہو جاتا ہے تو آدمی ہر ایک پر ظلم کرنے لگتا ہے, اور ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے, گرتا ہے تو جم جاتا ہے. ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر مٹنا اس کا مقدر ہوتا ہے, ہمیشہ نہیں چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ کچھ مہلت دیتا ہے کچھ وقت کے لیے, بس پھر مٹ جاتا ہے. اور جب انسان میں یا حکومتوں میں یا اقتدار میں ایسا ضبط ہو, اتنی برداشت ہو جائے, تو پھر اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے, موقع دیتا ہے کہ ایسے ہی لوگ دنیا کو سوار سکتے ہیں جن میں یہ ضبط ہو, یہ تحمل ہو, یہ برداشت ہو. لیکن یہ برداشت آسان تو نہیں ہے. آپ سوچئے کہ آدمی وقت کا بادشاہ ہو, اس کے دربار میں کچھ لوگ اسی پر الزام لگا رہے ہوں کہ یہ جھوٹا ہے, وہ بھی چور تھا. قرآن کے الفاظ یہ ہیں, قالوا ان يسرق, اے عزیز مصر, اگر ان بھائیوں نے چوری کی ہے, اس نے چوری کی ہے, اس شخص نے, بنیامین نے, فقد سرق اخ له من قبل, تو اسی طرح چوری کی تھی اس شخص نے بھی جو اس کا بھائی تھا اس سے پہلے یوسف نے. فاسر رہا یوسف فی نفسہ, اس بھید کو اور اس راز کو یوسف نے ضبط کر لیا. ولم یبدہا لہم, اور ایک لفظ ان سے نہیں کہا, دل میں البتہ کہا, انتم شر مکانا, تم اپنی جگہ بڑے شریر لوگ. واللہ عالم بما تصفون, جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ کو سب معلوم ہے. تو یہ تیسرا پہلو ہوا. چوتھا پہلو یہ ہے کہ آدمی پر ظلم ہو, زیادتیاں ہوں, اور وہ ظالم قبضے میں آپ کے آ جائے جس نے آپ پر ظلم کیا ہے, قید میں آپ کے آ جائے, اور پھر یہ ہمت ہو آپ کے اندر کہ آپ اسے معاف کر سکیں, انتقام نہ لیں. یہ چوتھا پہلو ہے. یہی مصر کے, یہی یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر سے مصر پہنچے یوسف کے پاس. آخری بار باپ نے کہا کہ دیکھو یوسف کو تلاش کر کے لاؤ کہیں سے, مجھے خوشبو آ رہی ہے کہ وہ زندہ ہیں. یہ تلاش میں نکلے, عزیز مصر کے پاس پہنچے, اور انہوں نے عزیز مصر کے پاس پہنچ کر کہا کہ ہم تھوڑا سا سامان لائیں, تھوڑی سی دولت لائے ہیں, زیادہ نہیں ہمارے پاس, لیکن ہمیں بھرپور غلہ دیجئے اس لیے کہ ہم ایک مہم پر نکلے ہیں. مہم یہ ہے کہ ہم یوسف کی تلاش میں نکلے ہیں, ہمارے باپ ان کے غم میں فراق میں مرے جا رہے ہیں, روتے روتے ان کی آنکھیں جاتی رہی ہیں, اس لیے آپ ہم پر صدقہ کریں. فاؤ فن انل کہلا و تصدق علینا, ہمیں بھرپور غلہ دیں اور صدقہ کریں ہم پر. فإن اللہ یجزی المتصدقین, اس لیے کہ صدقہ دینے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے, بدلہ دیتا ہے. یہ سننا تھا کہ یوسف کی برداشت ختم ہو گئی, اس لیے کہ خانواد نبوت پر صدقہ ہمیشہ حرام رہا ہے. یہ معلوم ہوگا نا, نبی کے خاندان پر زکات اور صدقہ حرام ہوتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر بھی صدقہ اور زکات حرام ہے, صدقہ نہیں, زکات نہیں لے سکتے. جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی اس مقام پر آ چکے ہیں کہ خانوارہ نبوت کے لوگ ہو کر صدقہ مانگ رہے ہیں, تو ان سے برداشت نہیں ہوا, اور وہ کہہ بیٹھے زبان سے کہ تمہیں کچھ یاد ہے کہ تمہارا بھائی کوئی یوسف بھی تھا؟ یہ سننا تھا کہ انہوں نے نظر ڈالی یوسف پر, ظاہر ہے کہ خد و خال تو وہی تھے, ان کی آنکھوں پر پردہ اس لیے پڑا ہوا تھا کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ وہ بادشاہ ہو جائے گا. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه انتم جاهلون, تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم جب جذبات میں بہہ رہے تھے, ہوش نہیں تھا تمہیں, تو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا, تمہیں کچھ یاد ہے؟ یوسف نے کہا. قالوا انك لانت يوسف, بھائیوں نے جواب دیا, ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہی یوسف ہیں. قال انا یوسف وهذا اخي, کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین بھائی ہے میرا. قد من اللہ علینا, اللہ نے ہم پر بہت احسان کیا. انہ من یتقی ویصبر, اس لیے کہ جو لوگ تقویٰ کی زندگی گزاریں, صبر اور برداشت کی زندگی گزاریں, فإن اللہ لا یجزی اجر المحسنین، تو ایسے احسان کرنے والوں کو کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. اب یوسف کے بھائیوں نے جب یہ سنا کہ یہی یوسف ہیں جن کو ہم نے چور بھی کہا تھا اور جن پر ہم نے یہ ظلم کیا تھا، کنویں میں ڈالا تھا، تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور یہ پریشان ہو گئے کہ کیا کریں گے اب ہمارے ساتھ. یوسف نے بھانپ لیا ان کے خوف کو، ان کے لرزنے کو دیکھ لیا، سمجھ لیا، فوراً کہا تاللہ، ہاں ان کے بھائیوں نے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، یوسف سے کہا ان بھائیوں نے کہ اللہ نے آپ پر ہم کو بہت ترجیح دی ہے، آپ بہت بلند ہیں ہم سے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم بڑے خطا کار رہے ہیں. معافی مانگنا شروع کی، یوسف سے برداشت نہیں ہوا، فوراً انہوں نے کہا لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی معاوضہ تم سے نہیں ہوگا. یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ ارحم الراحمین، اور بہت رحم کرنے والا ہے. یہ سنایا جا رہا ہے مکے میں، اور ابھی مظلومی کا دور ہے، مکے میں ہیں مسلمان، یہ قصہ سنایا جا رہا ہے، اور یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ذرا حالات سخت ہوتے ہیں تو تم گھبرانے لگتے ہو، انجام تو یہ ہونے والا ہے. انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ فتح کر کے آئیں گے، مکہ میں پہنچیں گے، اور وہ لوگ، وہ ظالم جنہوں نے رسول کو ستایا، صحابہ کو ستایا، ظلم کیے، ایک ایک ظلم کو یاد کیجئے، سخت شدت میں گرمی کی، سخت ریت، گرم ریت پر، دھوپ میں، عرب کی دھوپ میں بلال کو لٹا دیتے تھے، سینے پر ایک چٹان رکھ دیتے تھے، وہ تڑپتے رہتے تھے اور اللہ اللہ، اللہ احد، اللہ احد کہتے رہتے تھے. یہ زیادہ دنوں کی بات نہیں تھی، صرف 8-9 سال پہلے کی بات تھی. یہ ظلم تازہ تھے ابھی ان کے. اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا تو پوچھا ان سے، کفار مکہ سے، کہ بتاؤ تم ہم سے کیا توقع رکھتے ہو؟ کفار مکہ نے کہا اخن کریم، ابن اخن کریم، آپ تو بڑے عالی ظرف بھائی ہیں، بہت شریف بھائی کے بیٹے ہیں، آپ سے تو اچھی توقعات ہیں. تو آپ نے فرمایا میں آج تم کو کوئی پکڑ تم سے نہیں کرتا، کوئی انتقام نہیں لیتا، میں بھی وہی بات تم سے کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تصریب علیکم اليوم یذهبون انتم الطلقاء، تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے آج، جاؤ تم سب آزاد ہو آج. اور پھر یہ گھڑی تھی کہ جوخ در جوخ لوگ ایمان لانے لگے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله، تو یہ ضبط، یہ انتقام نہ لینا، انتقام پر قابو پا لینا، یہ وہ ہے جو لوگوں کے سینوں کھول دیتا ہے، دلوں کو کھول دیتا ہے ایمان اور اسلام کے لیے. یہ چار پہلو میں نے عرض کیے سورہ یوسف میں، ان چاروں پہلوؤں سے اپنا اپنا جائزہ فرد فرد بھی لے. اگر یہ قوتیں نہیں پیدا کی ہیں تو انسان نہیں ہے، وہ ڈھنگ کا انسان نہیں ہے، وہ مطلوب انسان نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. اور جماعت نے، گروہ نے، کسی ملک نے یہ قوتیں نہیں پیدا کی ہیں تو وہ ملک دنیا پر اقتدار نہیں رکھ سکتا. یہ چار قوتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی. تو پھر میں بات دہراتا ہوں کہ حالات جب سخت ہوں تو آپ اسلام کے لیے جو کام کر سکتے ہوں اس سے رکیں نہیں. دین کے کی جو راہیں کھلی ہوئی ہوں آپ کے ذریعے سے، یا کھل سکتی ہوں، یا تعاون ہو سکتا ہو آپ کا، مدد کر سکتے ہوں، راہیں مارے نہیں، راہیں کھولیں، تدبیریں یہ سوچیں، اور حالات سے گھبرا کر پریشان نہ ہو جائیں، خوف زدہ نہ ہو جائیں، لوگوں کو خوف زدہ نہ کریں، پر امید رکھیں، لوگوں کو با امید رکھیں، حوصلہ بڑھائے رکھیں، مثبت باتیں کریں، پازیٹو باتیں کریں، منفی باتیں نہ کریں. ڈرانے سے، دھمکانے سے، لوگوں کے ڈرانے سے امتیں نہیں بنتی ہیں، ماتم سے زندگی نہیں پیدا ہوتی ہیں. زندگیاں پیدا ہوتی ہیں حوصلہ بڑھانے سے، حوصلہ دینے سے. اور بجائے اس کے کہ آپ کے ذریعے سے جو راہیں کھلی ہوئی ہوں، کھل سکتی ہوں، انہیں کھولیں، بند کرنے کی فکر نہ کریں. یہ سورہ یوسف کا سبق ہے. اس لیے کہ اللہ سے پر امید رہیں، حالات سخت ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ اندھیرے کنویں سے مصر کا تخت جنم لیتا ہے، اور مکے کی گلیوں کے ظلم و ستم سے، طائف کے بازاروں کے ظلم و ستم سے مکے کی فتح کی بشارت ملتی ہے. ہمیشہ ایسا ہوا ہے. اس کو نگاہ میں رکھیں، اور جو لوگ ان حالات میں اسلام کے لیے جو کچھ کر سکتے ہوں اس میں رکاوٹ بنیں یا رکاوٹ ڈالیں یا کمی کریں، تو وہ اپنی محرومی کا راستہ ہموار کر رہے ہیں. ایسے حالات میں جو زیادہ سے زیادہ کر سکیں، جدھر سے راہیں کھل سکیں، جو تدبیریں کر سکیں، حکمت کے ساتھ کریں، اور زیادہ سے زیادہ اسلام کو تقویت پہنچانے کی فکر و کوشش کریں. اس لیے کہ اللہ کو تو جو کرنا ہے وہ ہو کر رہے گا. وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا، وہ پھر بھی ہوگا، وہ تو کرے گا. اللہ تعالیٰ کسی اور سے کام لے گا؟ آپ اپنی خوش نصیبی کو اپنی محرومی میں بدل دیں گے، آپ کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوگی. ورنہ اللہ کو تو جو کچھ کرنا ہے وہ کر کے رہے گا. جو اسلام کے لیے جو راہ اس نے رکھی ہے، جو سرفرازی ہے، مستقبل ہے، روشن ہے، وہ تو ہو کر رہے گا انشاءاللہ. لیکن ہماری اپنی سعادت یہ ہوگی کہ ہمارا بھی حصہ اس میں لگا رہے. آخر میں ایک قصہ سناتا ہوں بڑھیا کا، بات ختم کرتا ہوں. اور ہماری تاریخ کا مشہور قصہ ہے یہ، یوسف علیہ السلام تو السلام ہی کی بات ہے. جب مصر میں یہ فروخت ہونے لگے تو فلسطین سے ایک خاتون ایک گاؤں سے نکلی، اور اس کے ہاتھ میں سود کا ایک گلہ تھا. لوگوں نے اس سے پوچھا، بڑی بھی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کہنے لگے، تمہیں نہیں معلوم مصر کے بازار میں یوسف فروخت ہو رہے ہیں، انہیں خریدنے جا رہی ہوں. کسی نے کہا، بڑی بھی آپ کے پاس کیا رکھا ہے کہ جو آپ خرید لیں گی؟ اس کو تو عزیز مصر دام لگا رہا ہے، اس کا تو بادشاہ وقت لگا رہا ہے، آپ کیسے خرید لیں گی؟ کہنے لگے، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ میں اس گلے میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، لیکن تاریخ میں میرا نام رہ جائے گا کہ میں بھی یوسف کے خریداروں میں تھی. تو بات یہ ہے کہ ہم کچھ کر سکیں نہ کر سکیں، لگے رہیں اس راہ پر تو انشاءاللہ اسلام کے خریداروں میں ہمارا نام لکھا جائے گا انشاءاللہ. باقی جو بھی صلاحیتیں ہیں، جو بھی قوتیں ہیں، جو بھی کوششیں ہیں، جو بھی امکانات ہیں، راہیں روکنے کی کوشش نہ کریں، راہیں فراخ کرنے کی کوشش کریں. تدبیریں سوچیں کہ جہاں جہاں اسلام کے کام آج ہو رہے ہیں، جہاں جہاں جس اس انداز میں بھی، اس ملک میں یا باہر، اس کو ہم کیا مدد پہنچا سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ بات بہت ضروری اس لیے ہے کہ غزوہ تبوک میں، یاد ہوگا آپ کو، ہماری تاریخ کا بڑا غزوہ، سب سے بڑا تاریخی غزوہ غزوہ تبوک ہے. ایک لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ کی رومی فوج حملہ آور ہونا چاہتی تھی مسلمانوں پر، مسلمان 30,000 تھے، اور وہاں رومی سلطنت سے 100,000 ان کی مدد کے لیے اور نکل آئے تھے، اور یہ خبریں آ رہی تھیں. اور کچھ منافقین، اصل میں نفاق کی جڑ ہوتی ہے یہ، کچھ منافقین افواہیں پھیلا رہے تھے، ڈرا رہے تھے کہ بھائی کہاں جا رہے ہو مرنے کے لیے، ان اگر ہمارے پاس رہو گے موت سے بچ جاؤ گے، موت کے منہ میں جا رہے ہو اور اتنی گرمی میں جا رہے ہو. تو قرآن نے کہا، قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے اس دھوپ سے. چنانچہ ڈرایا دھمکایا ان کو، کیا افواہیں ہیں، اتنی فوج ہے، 150,000 تو موجود ہیں اور 100,000 اور چل پڑی ہیں، اور تم 30,000 ہو صرف. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور کہا کہ آج اگر ہم نہ گئے آج اگر ہم نے ہمت ہار دی تو پھر کوئی موقع نہیں رہے گا. چنانچہ تیار کیا, تیسوں کے تیسوں گئے. وہاں جب سنا اس نے رومی فوج نے کہ 30,000 ہیں اور 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہم ہیں اور ان کے مقابلے پر چلے آ رہے ہیں, تو اس نے اپنی فوج کا راستہ دوسری طرف کر دیا اور بغیر لڑے وہ میدان فتح ہوا. سنا ہے نا آپ نے, جنگ نہیں کرنا پڑی, دشمن یوں ہی بھاگ گیا, اس پر روک تاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اس وقت جب واپس آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے, تو ایک جگہ پڑاؤ لیا فوج نے, مسلمانوں کی فوج نے. صبح کا وقت تھا, اللہ کے رسول نے سب کو جمع کیا اور ایک تقریر فرمائی. ماسٹر پیس ہے وہ, تاریخ کی کتابوں میں تقریر ہے, سیرت کی کتابوں میں ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے آج بہت بڑی کامیابی دی, اور تم کس حال میں نکلے تھے مدینے سے, فصلیں تیار کھڑی تھی, سخت گرمی تھی, تم نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی, نکلے اللہ کی راہ میں نکلے, اللہ نے تمہیں بڑی عظیم فتح دی. لیکن قسم خدا کی کچھ لوگ ہیں مدینے میں جو آ تو نہیں سکے تمہارے ساتھ, لیکن قسم ہے رب پروردگار کی کہ جس جس وادی سے تم گزرے, جس جس پہاڑی پر تم چڑھے, جہاں جہاں سے تمہارا گزر ہوا, وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو مدینے میں تھے, کہاں, ان کی مجبوریوں نے ان کو روک لیا تھا. ان کی دعائیں, ان کی آرزوئیں, ان کی تمنائیں, ان کی مدد سب تمہارے ساتھ تھی, جو آج تمہارا ہے وہی ان کا ہے. اس ملک میں رہتے ہوئے دنیا میں جہاں کہیں اسلام کا کام ہو رہا ہے, اگر ان کے ساتھ تمہاری دعائیں شامل ہیں, تمہاری آرزوئیں شامل ہیں, تمہاری مدد شامل ہے, تو انشاءاللہ تعالی ان کا جو اجر ہے وہ اجر اللہ تعالی آپ کو بھی عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.